نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آپ حضرات کے سامنے میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ سب حضرات اہل علم ہیں اور میں تو ابھی طالب علمانہ زندگی میں ہوں مگر چونکہ آپ تشریف لائے اور مجھے حکم ملا اس لیے اس حکم کی تعمیل میں جو اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالیں گے عرض کر دوں گا. قرآن کریم نے اہل علم کے لیے جو طریقہ ان کو اختیار کرنا چاہیے متعین کر دیا ہے. فرمایا کہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, کہ تمہیں چونکہ کتاب کا علم دیا گیا ہے تو یہ اہل کتاب کے بارے میں, لیکن ہم اس سے علیحدہ نہیں. کتاب کا علم تمہیں دیا گیا, پڑھاتے بھی ہو پڑھتے بھی ہو. تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, پڑھتے بھی تمہارا کام ہے کتاب اللہ کا پڑھنا اور پڑھانا, اس لیے تمہیں عالم ربانی ہونا چاہیے. کونوا ربانیین, عالم ربانی ہونا چاہیے. ربانی کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں اور امام بخاری نے بھی اس کو ذرا سا لیا ہے کہ ربانی کس کو کہتے ہیں. ربانی کے اندر دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ رب کی طرف نسبت ہے, اس طریقے پر کہ الف نون اس کے اندر مبالغے کا ہے, اور یا جو ہے وہ یا نسبتی. تو اب مطلب ہو جائے گا اللہ والا, اور اسی کو امام عینی نے کہا ہے المتعلہ, اللہ کے حکموں پر فدا ہو جانے والا, اللہ کے کام میں اپنے آپ کو فنا کر دینے والا. ربانی میں ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول ربانی کے بارے میں خلاف قیاس تربیت سے اس کو ماخوذ مانا ہے کہ یہ تربیت سے بنا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ صحیح طریقے سے لوگوں کی اور پڑھنے والوں کی علمی تربیت کرے, روحانی تربیت کرے, جس کو حضرت ابن عباس نے اس طریقے سے بیان فرمایا کہ یربی بصغار العلم قبل کباری. عام فہم مسائل جو اس کی سمجھ میں آ جائیں وہ پہلے بتائے, بڑے بڑے مسائل نہ بتائے. جب ان میں وہ کامیاب ہو جائے تو پھر بڑے مسائل بتائے. تو یہ دو قول ہو گئے. ان دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں, بلکہ دونوں کو جمع کرنا زیادہ اچھا ہے کہ عالم ربانی ان دونوں اقوال کی روشنی میں اس کو کہیں گے جو اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر اللہ کے کام میں اور قرآن کریم میں فدا کر دینے والا اور فنا کر دینے والا ہو, اور لوگوں کی تربیت پڑھنے والوں کی تربیت بھی کرنے والا ہو اس طریقے پر کہ ان کے ذہن کے مطابق علم پہلے سکھائے اور جیسے جیسے ان کے اندر علمی ترقی ہوتی چلی جائے سکھانے میں اور مسائل کے بتانے میں بھی ترقی ہوتی چلی جائے. وہ ہے عالم ربانی. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں, بلکہ دونوں کو جمع کر لینا بہت آسان ہے. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرما دیا کہ تمہیں سب سے اونچی چیز اور بڑی سب سے اعلیٰ قسم کی نعمت دی گئی جو ہے کتاب اللہ, اور پھر اس میں مزید انعام یہ فرمایا کہ تمہیں تدریس بھی, تدریس کا علم, تدریس کا منصب بھی دیا گیا. لہذا اس کے اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اپنے آپ کو بھی سنبھالیں, اپنے آپ بھی وہ عالم ربانی بنے, اپنے آپ بھی اللہ والا بن جائے, اور اپنے آپ کو مشغول رکھے اسی علم کے اندر. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اصل عالم وہ ہے کہ جو صرف تدریس کے اندر مشغول ہو, اور حضرات علماء کرام اس کو اپنا, ہر ایک اس کو اپنا وہ اپنی خواہش بتاتا ہے اور اس کے لیے تمنا کرتا ہے کہ کسی جگہ تدریس مل جائے, کہیں پر کتابیں پڑھنے پڑھانے کا موقع مل جائے. لیکن اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف تدریس ہی نہیں, بلکہ تعلیم ہونا چاہیے جو طلبہ کے لیے بھی ہوگی اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی. لہذا ہر وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس علم سے نوازا, اس کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ علم کو بند کر کے نہ رکھے, بلکہ اس کا فیض جاری ہوتا رہے. ایک بہت مشہور امام گزرے ہیں, امام ربیعہ, امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ہیں, اور امام ربیعہ کا منصب اور ان کا عہدہ اس زمانے میں, زمانہ ہے تابعین کا, تابعین کے زمانے میں بہت اونچا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر علم سے نوازا تھا اور منصب امامت ان کو حاصل تھا, اسی لیے ان کا لقب ربیعہ الرائے, آپ جانتے ہوں گے, ربیعہ الرائے پڑ گیا تھا, یعنی فقہ کے عالم, اور فقہ کو رائے کہا جاتا تھا ان حضرات کی زبان میں. تو فقہ کے وہ عالم تھے اور تابعین میں مشہور تھے, مدینہ منورہ میں رہتے تھے. قصے تو ان کے بڑے عجیب و غریب ہیں. ربیعہ الرائے کے سلسلے میں اتنا سا عرض کر دوں, یہ قصہ یاد آ گیا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کہ ان کے والد جہاد کے اندر مشغول رہا کرتے تھے. جب یہ پیدا ہوئے تو انہوں نے کچھ سرمایہ چھوڑا اور ان کی والدہ کو وصیت کی کہ اس کی حفاظت کرنا سرمایہ کی, اور بوقت ضرورت کام میں لے لینا, کافی سرمایہ تھا, اور یہ کہہ کر وہ جہاد میں چلے گئے. سال ہا سال کے بعد واپس آئے, ان کی عمر 17 سال ہو چکی تھی, تب وہ واپس آئے. آ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی, دستک دے کر اندر داخل ہونے لگے تو یہ امام ربیعہ باہر نکل کے آئے. انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی داخل ہو رہا ہے میرے گھر پہ, باپ کو پہچانتے نہ تھے, تلوار نکالی. باپ نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک اجنبی شخص کھڑا ہوا ہے, انہوں نے تلوار نکال دی. کیسا عجیب واقعہ, آپ نے شاید پڑھا ہوگا, کہیں سنا ہوگا. بیٹے نے بھی تلوار نکال لی, باپ نے بھی تلوار نکال لی, لیکن بہرحال بعد میں معلوم ہو گیا کہ یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے. کچھ دن کے بعد, یہ اپنے پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے, کچھ دن کے بعد باپ نے پوچھا والدہ سے کہ جو سرمایہ میں رکھ کر گیا تھا اسے کس طرح تم نے خرچ کیا. والدہ نے جواب دیا کہ وہ سرمایہ تو میرے پاس موجود نہیں ہے, البتہ اس کا جواب اور کہ میں نے کہاں کہاں خرچ کیا میں آپ کو دو تین دن کے بعد دے دوں گا. وہ خاموش ہو گئے. زمانہ تدین کا تھا. مسجد نبوی میں ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. نماز سے فارغ ہو کر آ رہے تھے گھر کی طرف, دیکھا کہ لوگ بھاگے ہوئے ایک شخص کی طرف جا رہے ہیں اور وہ امام رویہ تھے, ان سے پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. دیکھ کر رک گئے کہ یہ کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں. جا کر دیکھا کہ ان کا بیٹا استاد بنا ہوا بیٹھا ہے اور یہ تمام نو عمر ہے بالکل, اور یہ بڑے بڑے علماء اس کی طرف آ رہے ہیں بھاگے ہوئے. بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے بیٹے کو یہ منصب عطا فرمایا. واپس آئے گھر, والدہ سے ذکر کیا, میں نے اس طریقے سے دیکھا ہے اپنے بیٹے کو. انہوں نے کہا کہ آپ کا سرمایہ یہی ہے, میں نے اس پر خرچ کیا ہے. تمام سرمایہ جو چھوڑ گئے تھے آپ, وہ اس پر خرچ کیا اور یہی اس کا جواب تھا. کس قدر ان کو مسرت ہوئی ہوگی اور کس قدر انہوں نے دعائیں دی ہوں گی اپنے بیٹے کو بھی اور والدہ کو بھی, ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو امام ربیعہ رحمہ اللہ جو امام مالک کے استاد ہیں, اور ایسے استاد ہیں کہ جب امام مالک رحمہ اللہ کو ان کی والدہ نے پڑھنے کے لیے روانہ کیا تو یہ فرمایا کہ مالک میں یہ چاہتی ہوں کہ تو ربیعہ بن جائے. ان کے اس شاگرد ہیں, امام ربیعہ کے شاگرد ہیں, کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تو ربیعہ بن جائے, ایسا علم حاصل کر. اس قدر اللہ نے ان کو شہرت عطا فرمائی تھی. تو امام ربیعہ فرماتے ہیں اہل علم کے لیے کہ ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے قرآن کریم کا اور کتاب اللہ کا, اس کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دے, اپنے آپ کو ضائع کر دے. ان یضیع نفسہ, کہ وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دے. اس کا مطلب بہت وسیع, تباہ و برباد کر دے. کس طریقے سے تباہ و برباد کر دے, اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائے. یہ ہے تباہ و برباد کرنا. اس لیے کہ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے خزانہ بنا کر محبوس اور محفوظ رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا, عطا نہیں فرمایا, بلکہ اس کو مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے عطا فرمایا ہے. اگر کوئی شخص پڑھنے کے بعد اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے تو گویا وہ اس نے اپنے علم کو تباہ کر دیا. جب علم تباہ ہوا تو وہ خود بھی تباہ ہو گیا. اور علم کے شائع کرنے اور اس کو عام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی مدرسے, صرف مدرسے میں بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دے, بلکہ مساجد میں جو درس قرآن دیتے ہیں حضرات علماء کرام, وہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ وہ اپنے علم سے لوگوں کو اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. فتویٰ لکھتے ہیں, وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. دینی کتابوں کی تصانیف کرتے ہیں, وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. دین کا کلمہ کسی کو پہنچا دیتے ہیں, وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. علمی بات پہنچا دیتے ہیں, وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. تو یہ سب علم کو محفوظ رکھنے کا طریقہ ہے کہ علم اس سے محفوظ بھی ہو جائے گا اور فائدہ بھی پہنچتا رہے گا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے, اور یہ بھی بالکل صحیح ہے, کہ وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے, علم کے تقاضوں پر عمل نہ کرے. کیونکہ اگر ایسا کرے گا وہ کہ اس نے پڑھ تو لیا, کتاب اللہ کا علم تو حاصل کر لیا, لیکن اپنی زندگی کو اس نے نہیں بدلا, اپنی زندگی وہی سابق رہی, کتاب اللہ کے موافق اس نے زندگی نہیں گزاری, تو یہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دینا ہے. اس لیے کہ علم جب آتا ہے تو وہ عمل کو دعوت دیتا ہے کہ ساتھ ساتھ عمل بھی آ جائے. اگر عمل آ جاتا ہے تو اس علم کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، نفع پیدا ہوتا ہے، اور اگر عمل نہ آئے تو کچھ عرصے کے بعد وہ علم نکل کر چلا جاتا ہے، پھر وہ باقی نہیں رہتا. میں نے اپنے استاد مرحوم سے سنا تھا، حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا ایک قول، انہوں نے بتایا کہ ہمارے استاد حضرت انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے طلبا کو خطاب کرتے ہوئے کہ ارے جاہلین، خوب سمجھ لو، علم جب آتا ہے تو وہ دعوت عمل دیتا ہے، اگر عمل اس کے ساتھ آ گیا تو علم وہاں پر ٹھہر جائے گا، اور اگر عمل نہ آیا تو کچھ وقت تک علم انتظار کرے گا، اس کے بعد خود بھی رخصت ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ تاریک مکان میں رہتا نہیں. علم تاریک مکان میں رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو نورانی مکان میں رہتی ہے، اور نور پیدا ہوتا ہے عمل سے. تو اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ علم حاصل کرے لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرے. ایک اور مطلب بھی اس کا بیان کیا گیا ہے ان کے قول کا، امام ربیعہ کے قول کا، اور وہ بھی صحیح ہے. وہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد امیروں کے اور دولت مندوں کے دروازے پر جاتا رہے، یعنی ان کا محتاج بن جائے. یہ بھی اپنے آپ کو ضائع کر دینا ہے، یہ بھی علم کی موت ہے، اور جب علم کی موت ہوئی تو صاحب علم کی بھی موت ہو جائے گی. یہ تین مطلب اس کے بیان کیے گئے اور تینوں صحیح ہیں. لہذا امام ربیعہ کے اس قول سے معلوم ہو گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کتاب سے نوازے، کتاب اللہ کے علم سے نوازے، جتنا بھی نوازا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے، جتنا علم اس کو حاصل ہوا ہے اس علم کے مطابق عمل کرے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ علم اس کے لیے وبال بن جائے گا، دنیا میں رسوائی حاصل ہوگی، اور آخرت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے حضرات محدثین کرام، ان کا طرز عمل یہی تھا کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیا کرتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعات تو بہت مشہور ہیں. انہیں علم حاصل ہوا ایک دوران سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، دیکھا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مقام پر بیٹھ کر پیشاب کیا ہے. ایک علم تھا، اس لیے کہ علم تو حضور کے قول و فعل کا نام ہے. فلاں مقام پر بیٹھ کر پیشاب کیا ہے، محفوظ رکھ لیا اس جگہ کو. راستے میں جب سفر میں جب اس راستے سے گزرتے تو اگرچہ حاجت نہ ہو انہیں پیشاب کرنے کی، آپ کے اتباع میں اور اس پر عمل کرتے ہوئے بیٹھ جاتے تھے. اتنی دیر بیٹھتے جتنی دیر آپ بیٹھے تھے، اور پھر اٹھ کر چلے جاتے پیشاب کرنے کی حاجت نہیں. یہ علم پر عمل کرنا تھا، اور اسے کو اتباع سنت کے سلسلے میں بھی پیش کیا جاتا ہے، اور میں اس پر پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے اپنے علم پر انہوں نے اس طرح عمل کیا. اسی طریقے سے امام احمد رحمہ اللہ، بہت مشہور امام گزرے ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب بھی ان کو کوئی حدیث ملی تو اگرچہ حاجت نہ ہو، ضرورت نہ ہو، اس پر عمل کیا کرتے تھے. حدیث حجامت انہوں نے پڑھی، یعنی وہی سینگی لگانے کی حدیث، حدیث حجامت انہوں نے پڑھی، ضرورت بالکل نہ تھی، لیکن پڑھنے کے بعد عمل کیا اور حجامت نے پڑھی. عمل کرنا اپنے علم کے اوپر یہ بہت ضروری ہے، اس سے علم راسخ ہوتا ہے، علم اس سے پختہ ہوتا ہے، اور پھر عمر بھر آدمی اس کو بھولتا نہیں. ایک دفعہ عمل کر لے گا تو علم پر عمل کرنے کا ثواب تو حاصل ہو ہی گیا، اس کے بعد جب تک وہ عمل کرتا رہے گا وہ اجر و ثواب، اس اجر و ثواب میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. میں اپنے طلبہ سے، اپنے تلامذہ سے وہاں کہا کرتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ بھئی جو کچھ بھی پڑھو اس کے اوپر عمل ایک کم سے کم ایک مرتبہ تو کر لو، تاکہ عالم باعمل کی فہرست میں اللہ تعالی ہمیں داخل کر دے. ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن کم سے کم ایک مرتبہ تو عمل کر لو. میں نے مشکات شریف پڑھی، مشکات شریف میں بہت سی دعائیں آئی ہیں. اللہ نے، اس وقت تک میں یہ باتیں جانتا نہ تھا، اللہ نے خود بخود مجھے توفیق عطا فرمائی، اور کوئی دعا ایسی نہیں ہے مجھے یاد کہ جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو، اللہ کا فضل و کرم. یہ پھر عرض کروں کہ اس وقت تک مجھے یہ باتیں معلوم نہ تھیں جو بعد میں اساتذہ سے معلوم ہوئی. اللہ نے شروع ہی میں مجھے توفیق عطا فرما دی کہ ان پر میں نے عمل کیا، ان میں سے بعض ایسی دعائیں کہ آج تک میرے معمول میں داخل، آج تک چلی آ رہی ہیں. ایک مرتبہ میں نے اسی دعاؤں کے سلسلے میں اپنے ایک درس میں ذکر کر دیا ہے، کوئی تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت میں نے اپنے درس میں اس کا ذکر کر دیا کہ بھئی دعائیں بہت ہیں، اور کچھ میں نے سنانا شروع کی، وہ مجھے یاد تھی اس زمانے کی جب میں نے پڑھا تھا. ایک طالب علم کہنے لگا، اس کا نام احسان اللہ تھا، وہ احسان نہیں، وہ تو بڑے آدمی ہیں، ایک طالب علم کہنے لگا کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ صبح سے رات تک دعائیں ہی دعائیں ہیں. میں نے کہا اس کا یہی مطلب ہے کہ صبح سے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک دعائیں دعائیں. یہی نہیں بلکہ سونے کے دوران اگر آنکھ کھل جائے تو اس کے لیے بھی دعائیں. چنانچہ حدیث شریف میں دعا آئی ہے، آپ حضرات نے بھی پڑھی ہوگی، کتابوں کے اندر آئی ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں اس کی آنکھ کھل جائے اور بیدار ہو جائے اور تو اس کو چاہیے وہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. فرمایا آپ نے اس کے بعد کہ اگر اس کے بعد اس نے اللہم اغفر لی کہہ دیا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اس نے کوئی دعا کر لی تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. یہ حدیث سنا دی میں نے اسے، میں نے کہا دیکھ اس وقت بھی ہے. اب یہ کتنی بڑی خیر و برکت کی چیز ہے عمل کرنے کا، دیکھیے یہ نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ ہزارہ خیر اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اور دعا بالکل مختصر، بالکل یاد ہو سکتی ہے، تو سن کر وہ بڑا متعجب ہوا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمل، اپنے علم پر عمل کرنا یہ بڑے خیر کی چیز ہے. ہمارے علم کے اندر جو بے برکتی پیدا ہوتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم معمولی بات سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے. یہ تو معمولی سی چیز ہے، عمل نہ کر رہے کیا کریں گے اس کے اوپر؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علم رخصت ہو جاتا ہے. کتاب میں جو پڑھا تھا ہم نے کہ اس کے اوپر یہ ہوگا، اس پر عمل کرنے سے یہ ہوگا، معمولی سمجھ کر ہم نے اسے چھوڑ دیا، دو چار دن یاد رہتا ہے، اس کے بعد رخصت، پھر وہ بات بھی یاد نہیں رہتی. تو علم اور عمل لازم و ملزوم ہے. عمل ہوگا علم محفوظ رہے گا، عمل نہیں ہوگا علم رخصت ہو جائے گا، وہ بھی باقی نہیں رہے گا. تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے علم عطا فرما دیا ہے اس پر عمل کرے. عالم بعمل کی بات مؤثر ہوتی ہے، اگرچہ وہ مدلل نہ ہو، اگرچہ وہ مرسع نہ ہو، اگرچہ وہ دھواں دھار تقریر نہ ہو، مختصر اور معمولی سی بات ہو لیکن مؤثر ہوتی ہے. دلوں میں اتر جاتی ہے. اور بے عمل کی بات, بے عمل عالم کی بات کانوں تک رہتی ہے, اندر نہیں جاتی. عمل بہت ضروری ہے علم والے کے لیے, اس کے بغیر کوئی نفع نہیں پہنچے گا, اور کچھ عرصے کے بعد علم بھی رخصت ہو جائے. ہمارے میں نے ایک اخبار الاخیار میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ دیکھا, موجود ہے اس میں, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ واقعہ دیکھے ہوئے تقریباً 30 سال ہو گئے. حاصل اس کا یہ ہے کہ شاہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو مشہور اولیاء میں سے گزرے ہیں, ان کے صاحبزادے تھے, ان کا نام تھا یحییٰ. وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور تمام علوم حاصل کر کے وہ بغداد آ گئے. حضرت کے مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت یحییٰ کا واعظ ہو جائے, چنانچہ انہوں نے واعظ کہا, بڑا زبردست واعظ, لیکن لوگ ایسے ہی بیٹھے رہے جیسے کسی پر کوئی اثر ہی نہیں ہے. جب واعظ سے فارغ ہو گئے تو والد محترم نے چند جملے کہہ دیے. ان جملوں کو سن کر پورا مجمع جو تھا لوٹنے لگا. کیا فرق تھا دونوں میں, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک طرف عمل, اور عمل بھی کیسا, شاہ عبد القادر جیلانی کا, بات بہت مختصر اب معمولی, لیکن اثر ایسا کیا کہ لوٹنے لگے. دوسری طرف علم, عمل بھی تھا ان کے ساتھ لیکن وہ اتنا عمل نہیں تھا. دوسری طرف علم اور بڑی بہترین تقریر, لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہو. تو عالم بعمل کی بات مؤثر ہوتی ہے, دل میں اترتی چلی جاتی ہے, جس سے لوگوں کو فیض بہت پہنچتا ہے. عالم بعمل کا فیض بہت زیادہ پہنچتا ہے. تو یہ بات بہت ضروری ہے اور اسے ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اپنے علم پر عمل کرنے کی اور پوری پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. دوسرا مطلب جو اس کا بیان کیا گیا تھا اسی امام ربیعہ کے قول کا, کہ دولت مندوں کے اور امیروں کے یعنی دنیا داروں کے دروازوں پر حاجتیں لے کر نہ جائے. یہ بھی بالکل صحیح. علم جو ہے یہ ذلیل ہونے کے لیے نہیں آیا, علم تو عزت دینے کے لیے آیا. جب ہم ایسا کام کریں گے کہ اپنی دنیاوی اور ذاتی حاجتیں لے کر ان کے پاس جائیں گے تو علم بھی ذلیل ہوگا ان کی نظر میں اور ہم بھی ذلیل ہو جائیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ کے واقعات میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ امیر بخارا نے, جو گورنر تھا بخارا کا, اس نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر آ کر میرے بچوں کو صحیح بخاری کا درس دے دیجیے. امام بخاری نے برجستہ جواب بھیج دیا, انی لا ازل العلم ولا احملہ الى باب الامراء, کہ میں علم کو ذلیل نہیں کروں گا اور حاکموں اور امیروں کے دروازوں پر علم لے کر نہیں جاؤں گا. کیوں حضرت, ہمیں اگر کوئی گورنر یا کوئی حاکم اعلی اور افسر بالا دعوت دے کہ میرے گھر تشریف لائیے اور میرے بچوں کو پڑھا دیجیے, تو ہم کیسے خوش ہوتے ہیں اور کس قدر اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. لیکن ہمارے مشائخ اور امام بخاری یہ فرما رہے ہیں انہوں نے علم کو ذلیل نہیں کیا. امیر بخارا سمجھ گیا وہ زمانہ بہرحال آج کے زمانے سے بدرجہ بہتر تھا. اس نے پھر دوسری درخواست بھیجی کہ ٹھیک ہے میں اپنے بچوں کو آپ کی مجلس میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیج دوں گا. بخاری نے اس کا جواب دے دیا تو اخص العلم قوما دون قوم من شاء فليعذر في مجلسه هذا معاذر. کہ علم کسی قوم کے لیے مخصوص ہو کر نہیں آیا ہے, کسی شخص کے لیے خصوصیت سے علم نہیں آیا. میں یہ خصوصیت نہیں برت سکتا, جس کا دل چاہے مجھ سے فیض حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے کا دل چاہے اسے چاہیے کہ دوسرے طلبہ کے ساتھ آئے میری مجلس درس. اس سے بھی انکار کر دیا, اس لیے کہ اس کے اندر بھی ایک قسم کی علم کی تجلیل. چنانچہ یہی سکیں وہ قصے شروع ہوئے ان کے آپس کی اختلافات کی حد تک اس نے حکم دے دیا کہ بخارا سے نکلنا چلے. اس کو تو برداشت کر دیا کہ جلا وطن ہوگا, لیکن اس کو برداشت نہیں کیا تو اس کے گھر جا کر پڑھائے یا اس کے بچوں کے لیے خصوصیت سے کوئی مجلس اس کی مقرر ہو, اس کو پسند. اس طریقے سے نکل گیا بخارا سے اور ایک مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی. تو یہی بات ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ امیروں کے اور دولت مندوں کے, حاکموں کے اور افسروں کے دروازوں پر عالم کو نہ جانا چاہیے. اگر وہ چلا گیا تو اس نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا اور علم کو بھی برباد کیا. ہمیں بھی اس کا اگر اہتمام ہو جائے ہم سے تو انشاءاللہ پھر علم کے اندر اس سے پیدا ہو. بات تو آپ خوب سمجھ رہے ہیں اور دور تک سمجھ چکے ہیں. تیسرا مطلب جو بیان کیا گیا تھا جو مطلب تھی بتا دیا. تیسرا مطلب کیا بیان کیا تھا؟ مزیہ نفسہ کا, کہ وہ اپنے آپ کو برباد نہ کرے, یعنی اپنے علم سے فائدہ کسی کو نہ پہنچائے. علم جو ہے حضرت یہ اس لیے نہیں آیا کہ آدمی اس کو اپنے سینے میں لے کر بیٹھ جائے اور اسی طرح رخصت ہو جائے. جس قدر بھی ممکن ہے, جس قدر اللہ نے اہلیت عطا فرمائی ہے, اس کے مطابق علم کو شائع کرنا, عام کرنا اور لوگوں کو اور مسلمانوں کو اس سے نفع پہنچانا, یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے. جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ درس قرآن جو ہوتا ہے وہ بھی داخل ہے مساجد میں جو ہوتا ہے, یہ بھی اپنے علم سے مخلوق کو نفع پہنچایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے فتویٰ اور افتاء اور فتویٰ کا مسئلہ ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے, تدریس ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے, تصنیف و تالیف ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے, دین کے علم کی تبلیغ ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے. تو حاصل یہ نکلا کہ عالم ربانی اللہ والے کو کہتے ہیں کہ اللہ والا ہو, اور عالم ربانی وہ ہوگا کہ جس کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں جو امام ربیعہ نے بیان فرمایا اور جن کی تفصیل میں نے عرض کر دی. خدا کرے یہ باتیں جو میں نے زبان سے بیان کی ہیں میرے بھی دل میں اتر جائیں اور میں ان پر عمل کرنے لگوں, اور آپ حضرات کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عالم وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی عالم, جو تنہائیوں میں بھی عالم ہو اور لوگوں کے سامنے بھی عالم. دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھیں کہ عالم ربانی اسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرتا ہو اور تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو. وہ عالم ربانی. عالم ربانی اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں لگن ہو اس بات کی کہ میرے علم کا نفع مسلمانوں کو پہنچتا ہے, اور ہر وہ طریقہ اختیار کرے کہ جس سے اس کے علم کا نفع عام مسلمانوں کو حاصل ہوتا رہے. عالم ربانی وہ ہوتا ہے, عالم ربانی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ہر وقت لوگوں سے, عام مسلمانوں سے حقیر سمجھے, وہ عالم ربانی ہوتا ہے. بات آ گئی اگر کہ میں ختم کرنے والا تھا, اسے عرض کرتا چلوں. اچھا ہے یہ میرے پاس جن حضرات نے پڑھا ہے اور پڑھ چکے ہیں پہلے, خوب جانتے ہیں کہ میں اپنے اور اپنی برادری کے عیوب کھول کر بیان کرتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب, اور میرا درد اس سے خالی نہیں ہوتا. شاید ہی کوئی دن ایسا جاتا ہو کہ میں کوئی نہ کوئی بات ناز کروں. میں کھول کھول کر بیان کرتا ہوں کہ دیکھو ہمارے اندر یہ عیب پایا جا رہا ہے اور یہ ہمارے اندر عام ہے, اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے زمانے کے عالموں میں, بعض عالموں میں, سب تو نہیں ہے اس میں داخل, لیکن بعض عالموں میں دو چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نہ ان کا علم ان کو فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ دنیا میں وہ اصلاح کر سکتے ہیں مخلوق. دو باتیں ہیں جو نمایاں ہیں. ایک ہے تکبر, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے ہیں. دوسرے ہیں حسد, حسد اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچا. امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے احیاء العلوم میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں تھے, کیونکہ وہ سیر و سیاحت بہت کیا کرتے تھے اور بڑا زہد تھا ان کے اندر, دنیا سے بڑی بے رغبت. ظاہر ہے کیا رسول ہے, وہ لازمی میرا رسول میں وہ داخل ہیں. ایک دن جنگل میں لیٹے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص دو گدھوں پر بار لادے ہوئے جا رہا تھا. وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے, سمجھ گئے کہ یہ ابلیس ہے. اس سے پوچھا کہ بھئی کیا ہے تیرے گدھوں پر, کیا لے کر جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تم اپنا کام کرو, میں اپنے کام میں لگا ہوا. فرمایا کہ نہیں, بتا کر جا. اس نے کہا کہ ایک گدھے پر تکبر ہے اور دوسرے گدھے پر ددا ہوا ہے حسد, دریافت کیا کہ یہ کس کے لیے لے کر جا رہا ہے. اس نے کہا کہ امت کے علماء کے لیے. امت کے علماء کے لیے لے کر جا رہا ہوں, ان میں تقسیم کر دوں گا. چنانچہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو حضرت کسی نہ کسی درجے میں یہ بات ضرور پائی جاتی ہے, بعض میں کم اور بعض میں زیادہ. اسی وجہ سے یہ تمام خلفشار پیدا ہوا ہے, حتیٰ کہ لوگوں کی زبان پر آ گیا کہ مولوی اور علماء آپس میں اتفاق ہی نہیں رکھتے, ہم کیا کریں, لڑتے ہیں, ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. عام طور پر اس زمانے کے وہ علماء کے جن کا تعلق اہل اللہ سے نہیں ہے, آپ ان میں یہی دو باتیں دیکھیں گے, تکبر, دوسرے علماء کے مقابلے میں تکبر, عام مسلمانوں کے مقابلے میں تکبر، اور اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں تکبر جن کے پاس پلے بڑھے ان میں نظر آئے گا. حسد کہ اس کو اس مسجد کی امامت کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، اس کو صدر مدرس کیوں بنا دیا گیا مدرسے میں، مجھے کیوں نہیں بنایا گیا. اور اس قسم کی بہت سی چیزیں یہ اپنی جماعت کے اندر پائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے ان میں آپس میں اتفاق کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ظالموں میں اتفاق نہیں ہو سکتا، اتفاق مظلوموں میں ہوگا. حضرت نے کسی اور موقع پر فرمائی تھی یہ بات، لیکن ہے حقیقت. ظالموں میں تو اتفاق نہیں ہوتا، اسی وجہ سے کہ ظالم میں دو وصف پائے جاتے ہیں، یہ میں تشریح کر رہا ہوں. مظلوموں میں اتفاق ہوتا ہے اس لیے کہ مظلوم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے متفق ہو جاتا ہے، تو ظالموں میں اتفاق نہیں ہوتا، مظلوموں میں ہوتا. اہل علم میں عام طور پر اختلاف بلکہ لڑائی اور جھگڑا ہی رہا ہے، جس کا سبب یہ دو باتیں، کہیں تکبر ہے کہیں حسد، اور بعض میں یہ دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ بات بالکل مسلم ہے اور حدیث سے ثابت ہے اشارہ تک کہ علماء کا جو حال ہوگا وہی حال امت کا بھی ہوگا. خوب سمجھ لیجیے، مشکات شریف میں حدیث پڑھی ہوگی آپ نے، الا ان خیار الناس خیار العلماء، الا ان شرار الناس شرار العلماء. مطلب تو آپ جانتے ہیں، اس کا سمجھتے ہیں، یعنی اولا خیر پیدا ہوتی ہے علماء میں، پھر جاتی ہے امت میں، اور اولا شر پیدا ہوتا ہے علماء میں، پھر جاتا ہے امت. گویا علماء جو ہیں یہ سر چشمہ ہے خیر کا یا شر کا امت میں پہنچانے کے لیے. اب جب علماء کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اختلافات کر رہے ہیں، امت کیسے مستمع ہو جائے گی اور کیسے متفق ہو جائے گی؟ اس لیے اپنے آپ کو مٹانے کی، حقیر سمجھنے کی، اور اپنے آپ کو توازوں کے اندر مبتلا رکھنے کی، مشغول رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. توازو آتی ہے حسد بھی جاتا ہے اور کبر بھی جاتا ہے، توازو کے بغیر ایسا نہیں ہے. جب تک انانیت رہتی ہے توازو نہیں آتی، انانیت نکلتی ہے تو پھر توازو آ جاتی ہے، توازو آ جاتی ہے تو پھر دوسرے کی بات کو احترام سے سنتا ہے، غور کرتا ہے، پھر جو کچھ بھی معاملہ وہ کر دیتا ہے. ورنہ عام طور پر یہی ہوتا ہے تکبر والے کے اندر، متکبر کے اندر، کہ کوئی بات سنی اور فوراً جھٹک دی. کس سے حضرت ہمارے اندر بھی کوئی اچھی بات پیدا نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور بھی بہت سے عیوب ہیں میرے اندر اور میری جماعت کے برادری کے اندر، لیکن اس کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. جو حضرات میرے پاس پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کون کون سے عیوب کی نشاندہی کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، علم کے تقاضوں پر صحیح صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز خواتین،